احادیث مبارکہ کو سمجھتے ہیں سینے میں، وہ بھی بڑی الہی جمع کر لیتے ہیں، ہم فقہ کے مسائل کو جمع کر لیتے ہیں، کتنے قسم کے علوم ہمارے اندر آتے ہیں، اس کی بنیاد بھی تقویٰ ہے۔ جیسے آپ کہیں گے کیسے، تو دو بہت موٹی دلیلیں، ایک دلیل قرآن کہتا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تقویٰ اختیار کرو اللہ تمہیں علم دے گا، اللہ نے علم کو تقوی پر مرتب فرمایا، جب تم تقویٰ اختیار کرو گے یُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ تمہیں علم دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علوم الہی جو ہے اس کا خلاصہ کیا ہے، علوم الہی کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سی وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو ہمارے لیے حلال کیا ہے، جو ہم سے مطلوب ہے کہ ہم ان کاموں کو کریں جس کو امر کہتے ہیں، عوامر کہتے ہیں، اور بہت سی وہ چیزیں ہیں جو منہیات ہیں جن سے اللہ نے فرمایا کہ تم نے یہ نہیں کرنا، ان کے کرنے پر اجر ہے، ان کے نہ کرنے پر اجر ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں اگر انسان میں تقویٰ نہ ہو، جو نام ہے گناہ سے بچنے کا، اگر گناہ کرنے کی اس میں صلاحیت ہی نہ ہو تو مجھے بتاؤ ان احکام کی پھر کیا ضرورت ہے کہ تم نے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا۔ معلوم ہوا کہ علم علوم الہی جو ہے، اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اتباع کیا لکھا ہے، بہت بڑا نام ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہاں علوم الدین ان کی بہت بڑی کتاب ہے۔ جب یہ طالب علم تھے بغداد میں، تو بغداد کا جو بادشاہ تھا یا گورنر تھا، اس نے کہا میں مدرسے کا وزٹ کروں گا، سرکاری مدرسے اس وقت ہوتے تھے ہندوستان میں بھی، یہاں بر صغیر میں بھی، انگریزوں کے آنے سے پہلے ہمارے بر صغیر میں بھی جو مدارس تھے ان کے بڑے بڑے اوقاف تھے۔ اور یہ عجیب بات ہے، ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، ہم کھنگالتے نہیں یا اپنی تاریخ بھی معلوم نہیں کرتے، انگریز نے آنے کے بعد، قبضے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ مساجد اور مدارس کے اوقاف کو ضبط کیا تاکہ یہ غریب ہو جائیں اور معاشرے میں ان کا قد چھوٹا ہو جائے، کیونکہ معاشرہ پیسے کی بنیاد پر چھوٹا بڑا سمجھتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت کو سمجھتے ہوں۔ تو انہوں نے کہا جب یہ ہو گیا تو لازمی بات ہے، پھر ہمارے بزرگوں نے دوسرا طریقہ نکالا کہ لوگوں کو اپنے ساتھ اس کام میں شامل کرو، یہ مجددانہ کارنامہ ہے، پہلے عوام الناس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اوقاف اتنے ہوتے تھے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز احمد صاحب ترکستانی، یہ خوتن کے علاقے سے تعلق رکھتے جو چین میں کاشغر کے پاس ہے، وہاں سے میرے والد صاحب کا تعلق، وہیں سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے، پھر پاکستان آئے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں 150 مدرسے ہیں چین کے قبضے سے پہلے، ہر مدرسے کے اتنے اوقاف تھے کہ وہاں جو مدرس ہوتا تھا وہ ایک اچھے رئیس کی طرح زندگی بسر کرتا تھا، اور طالب علم اس طرح پڑھتے تھے کہ آج صبح کو سبق یہاں ہو رہا ہے تو شام کو اسی مدرسے کے طالب علم دوسرے مدرسے میں دوسرے استاد سے جا کر پڑھ لیتے تھے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ یہی رواج جو تھا وہاں بھی، ایک کتاب صبح کو یہاں پڑھا رہے ہیں شام کو وہاں، یہی ہمارے والد صاحب کے ہندوستان میں آنے کا ذریعہ بنے، کیونکہ دوسرے مدرسے میں گئے تو وہ دارالعلوم دیوبند سے سید انور شاہ کشمیر رحم اللہ کے شاگرد تھے، تو جب وہاں پر شام کو ان سے کتاب پڑھنے جاتے تو انہیں کہا دیکھو حالات خراب ہیں، کسی وقت بھی یہاں قبضہ ہو سکتا ہے، اگر تیرا علم رہ جائے تو ہندوستان چلے جانا، بس یہی بات ہندوستان لائی، اور ہندوستان سے بابر نگر بزرگوں نے تشکیل کر دی اور وہیں پر زندگی بسر کر۔ تو اس طرح اوقات ہوتے تھے، تو بادشاہ نے کہا کہ میں جا کر پتہ کرتا ہوں کہ کیا ہے، گیا تو طالب علموں کا انٹرویو کیا کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہو، انہوں نے کہا جی میں وزیر کا میر منشی بنوں گا، کیونکہ وہاں پر علوم یہی ہوتے تھے، دوسرے طرح ان کا انٹرویو کیا، میں نے کہا میں بادشاہ کا کاتب بنوں گا، تیسرے کا کیا، کہا میں قاضی بنوں گا۔ وہ اس زمانے میں جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ بھی اللہ والے اور نیک لوگ ہوتے تھے، ایک عجیب بات ہے کہ پہلے زمانے میں جتنے بھی بڑے ہوتے تھے وہ بزرگوں کے پاس آتے جاتے تھے، یہ عجیب بات ہے، بزرگوں کے پاس، جس طرح آج بزرگوں کے خلاف ہو جاتے ہیں نا، بڑا ہو جاتا ہے تھوڑا سا، وہ بزرگوں کے پاس آتے جاتے تھے۔ آپ تاریخ پڑھیں، امیر خسرو رحمت اللہ علیہ جو اتنا بڑے انسان ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے بڑی خلیفہ، اورنگزیب عالمگیر کی فوج میں ان کو رکھا ہوا تھا، اور جب وہ جنگ کے لیے جاتا تو ساتھ لے کر جاتے کہ لڑنے کے لیے نہیں، دعا کے لیے آپ ہمارے ساتھ چلو. اب پڑے ذرا نہ تو فوجی لباس بھی پہنا کرتے تھے، حالانکہ صوفی تھے لیکن فوجی لباس پہنتے کیونکہ ان کی ڈیوٹی تھی وہاں پر، لیکن ڈیوٹی یہ تھی. تو وہ بڑا اللہ والوں کو آنے جانے والا تھا، وہ گورنر یا بادشاہ، اس نے اپنے وزیر سے کہا یہ سارے دنیا دار جمع ہیں یہاں، تو یہ تو دنیا کے لیے سارے پڑھ رہے ہیں، بند کر دو مدرسے کو، ہمیں آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے، یہ خلاص ہی نہیں ہے، اللہ کی رضا ہی شامل نہیں ہے. کہ جب وہ واپس گیٹ تک پہنچا تو گیٹ کے پاس ایک چھوٹے سے کمرے میں طالب علم چراغ کی روشنی میں مطالعہ کر رہا ہے اور بڑے انہماک سے مطالعہ کر رہا ہے. تو بادشاہ اندر آ گیا، اس کو تب بھی احساس نہیں ہوا کہ اندر کوئی آیا ہے. پھر بادشاہ نے سلام کیا تو اس نے ایسے چونک کے دیکھا، تو دیکھا کہ ارد گرد پر جو حواشی دیکھے ہیں، حاشیے پر پروٹوکول دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی سرکاری بڑا آدمی. انہوں نے کہا تمہارا نام کیا؟ کہا میرا نام محمد ہے، محمد غزالی کہتے ہیں مجھے. کہ بیٹا تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اللہ نے کچھ چیزیں حلال کی ہیں، کچھ حرام کی ہیں. حلال پر عمل کرنے کا حکم دیا، حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے. میں اس لیے علم پڑھ رہا ہوں تاکہ حلال حرام کو پہچان لوں اور اپنے مولا کو میں راضی کروں. بس بادشاہ نے کہا کہ وزیر سے کہا کہ حکم نامہ منسوخ کیا جاتا ہے، یہ ایک طالب علم ہی میری بخشش کے لیے کافی. میرے دوستو، اللہ نے جو تقوی کا وصف رکھا ہے کہ گناہ کا تقاضا آتا ہے اور آدمی عمل نہیں کرتا، یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے، ترہ امتیاز ہے. عجیب بات ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ اللہ نے کیوں رکھ دیا، ہم فرشتے کیوں نہیں بن گئے، ہم معصوم کیوں نہیں بن گئے. امام الحرمین امام غزالی کا استاد امام الحرمین عبد المالک الجوینی رحمت اللہ علیہ، دونوں حرموں میں نماز پڑھائی ہے، کتنے سال تک حج پر دعا مانگتے، اللہ مجھے ایسا کر دے کہ مجھ سے گناہ نہ ہو. کئی سال کے بعد پھر جواب آیا کہ عبد المالک تو کیوں ایک راستے سے آنا چاہتا ہے؟ اگر طاعت کے راستے سے نہیں آ سکتا تو توبہ کے راستے سے آنا. ہمارے دونوں راستے تیرے لیے رکھے اور مخلوقات کے لیے ایک راستہ ہے. اللہ نے زمین آسمان سے کہہ دیا تھا کہ میری اطاعت کرو، چاہے زبردستی کرو چاہے خوشی خوشی. اتینا طائعین، زمین آسمان سے آواز آئی، باقاعدہ کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب ہر چیز بولتی ہے. با منے تو مردہ با حق زندان، تو ان کو مردہ سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے زندہ ہے. تو کیا کہا فوراً؟ اتینا طائعین، ہم خوشی خوشی آپ کی اللہ تعالیٰ اطاعت کریں گے. ایک راستہ ہے، ہمارے لیے دو راستے رکھے ہیں، جس کو ہمارے دادا مرشد حضرت مولانا شاہ محمد عام صاحب پرتاب بڑی رحمت اللہ فرماتے تھے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے. کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے، ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور. یہ جو تقوی کا وصف ہم میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ہماری ترقی کا ذریعہ ایمان کے بعد، بلکہ ایمان کو بچانے والا یہ ہے. اور یہ اتنا اونچا وصف ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری خیر اس میں جمع ہو جاتی ہے. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر لیجئے، شروع سے شروع ہو جائیں، ہدل للمتقین کہہ کر قرآن نے شروع سے کہہ دیا کہ یہ قرآن مجید جو وحی الٰہی اور آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری کتابوں کا خلاصہ، ان پر مہیمن، ان کا محافظ اور اتنی عظیم الشان کتاب، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اللہ کے خوف سے زمین میں دب جائے. فرمایا ھدل للمتقین، اگر تم چاہتے ہو اس کتاب سے پورا پورا استفادہ کرنا، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا. شروع سے کہہ شروع میں ھدل للمتقین، لیکن مفسرین نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بیضاوی کا بھی عجیب ایک واقعہ نظر سے گزرا کہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، اللہ کے لیے کوئی کام کرنا اس کی بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے، آج ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ میں تو اکثر کہتا ہوں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا قرآن میں، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اللہ پچھلوں میں میرے لیے اچھا تذکرہ باقی رکھنا، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن میرا خلیل تو زندہ ہے۔ تو اللہ نے درود ابراہیمی رسول اللہ نے دے دیا، ہر نماز میں پڑھا جا رہا ہے، کیسا تذکرہ زندہ کیا۔ تو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب لکھی بیضاوی شریف، بڑی عجیب و غریب تفسیر ہے، ہمارے ہاں بالکل عالم بننے سے ایک سال پہلے پڑھائی جاتی پوری تفسیر ہے، ویسے تو ہمارے یہاں تھوڑا سورہ بقرہ پڑھائی جاتی۔ تو کتاب لکھ کر ان کی چھوٹے، ان کی بچیاں بہت تھیں، ان کی بچیاں ہی تھیں، 8-10 بچیاں تھیں، بڑی ہو گئیں، اور جیسے کہ علماء کے حالات ہوتے ہیں وہ اسی طرح وقت گزار رہے تھے، اب بچوں کی فکر پڑ گئی کیسے ان کی رخصتی کروں۔ تو وہ جو کتاب جب تصنیف کی تو کہا کہ جب میں نے بتایا کہ بادشاہ اچھے ہوتے تھے میں بادشاہ کے پاس لے جاتا ہوں، ایک تو اس کی ثواب کا انتظام کرے گا، دوسرا ہے کہ وہ میرا تعاون کرے گا۔ تو لے کر چلے تو راستے میں ایک جگہ پر رات ہو گئی، تو ایک پہلے زمانے میں ہر شہر میں اللہ والوں کے مرکز اور خانقاہیں ہوتی تھیں پہلے زمانے میں، اگر نہ سمجھ میں آئے تو ابن بطوطہ کا سفر نامہ پڑھ لیں آپ، ابن بطوطہ کوئی شہر ایسا ذکر نہیں کرتا جس میں اس نے خانقاہ کا ذکر نہ کیا ہو، جہاں اللہ والے بیٹھے اللہ اللہ سکھا رہے ہوتے اور ہر مسافر وہیں جاتا۔ آج یہ موضوع اجنبی ہو گیا ہمارے لیے کیونکہ چھوڑ دیا آپ نے۔ تو انہیں رات ہو گئی، ان کا جو پالا بزرگ ہے ان کا وہاں پر مقدا ہے، آستانہ ہے ان کا، وہاں خانقاہ ہے، وہاں چلے گئے۔ تو خیر بات چیت ہوئی، دیکھا بڑے عالم ہیں، کوئی بات چیت ہوئی جب تو شیخ سمجھ گئے، شیخ نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ میں تفسیر لکھی ہے بادشاہ کو پیش کروں گا، تباد کا بھی انتظام کرے گا، کچھ میرا تعاون بھی کرے گا، میری بچیاں ہیں شادی کو پہنچ گئی ہے اور میرے حالات ایسے نہیں۔ تو شیخ نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کیا تفسیر لکھی، بھائی بتاؤ، آپ تو ساتھ تھی، ان کا ذرا تفسیر دکھاؤ مجھے بھی۔ لکھا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہاں بھی نہیں ہے، ہی ہے، یا کا معنی ہی، ورنہ نعبدو کا و نستعینو کا ہونا چاہیے تھا، یہ ایا کا جو پہلے کیا ہے یہ حسر آ جاتا ہے کہ تیری ہی اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے انسان اگر کسی سے مدد لیتا ہے بطور سبب کے استعمال کرتا ہے، اصل مستعان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اصل اللہ کی ذات ہے بطور سبب کے۔ اس لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے پوری تفسیر لکھی ہے کہ اگر اسی سبب کو اصل سمجھے کہ اسی سبب سے ہوگا، فرمایا کو شرک کرے گا۔ اگر سبب سمجھتا ہے پانی کا گلاس ہے یہ سبب ہے پیاس بجھانے کا، لیکن اصل پیاس اللہ کی ذات مجھے بجھائے گی تو پانی پیتا ہے، تو پھر یہ سبب ہے جس کے استعمال کرنے کا مجھے آپ کو حکم ہے، کیونکہ نعمت اللہ نے دنیا میں پھیلائی اس لیے کہ اس کو استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تفسیر لکھی بتا، انہوں نے کہا تفسیر تم یہ لکھ رہے ہو بادشاہ کے پاس جا رہے ہو، بڑے دل پر چوٹ لگی، واپس ہو گئے گھر جا کر روئے، اللہ مجھے معاف کر دے، صلی اللہ والے کا شکریہ ادا کیا۔ کہتے کہ یہی ایک اس کا قدم کی واپسی تھی، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس تفسیر کو زندہ کر دیا۔ کوئی نہیں ہے کہ عالم نہیں بن سکتا جب تک اس تفسیر کو پڑھتا نہیں۔ تو میرے دوستو میں کر رہا تھا کہ جو تقویٰ ہے گناہ سے بچنے کا، جو اب گناہ سے بچنے کے اللہ تعالیٰ نے دو بڑے اسباب قرآن مجید میں ذکر کیے تقویٰ کے حاصل کرنے کے، دو بڑے سبب۔ پہلا سبب کیا، بل تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر آدمی یہ غور کرے کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اس پر غور کرے، بل تنظر، نظر و فکر کرے، دیکھے، غور کرے، یار میں جو کام کر رہا ہوں کل یہ میرے سامنے کام نے آنا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا سامنا کر سکتا ہوں؟ اس سے آپ میں تقوی کا بس پیدا ہوگا، آپ رک جائیں گے، آپ بریکیں لگ لیں گے آپ، یہ جو ہم نے گاڑی چھوڑ دی ہے نا جی، شیطان پٹی بڑھاتا ہے، یار تو جتنی توبہ کر لے گناہ تو اس سے چھوٹنے نہیں۔ حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی توبہ کرنا اچھا کام ہے، برا کام ہے اچھا کام ہے، گناہ کرنا برا کام ہے، بلے برا کام چھوڑتا نہیں، اچھا کام کیوں چھوڑتا ہے؟ کیونکہ جو آدمی تسلسل سے توبہ کرتا ہے، تسلسل سے توبہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو توبہ پر استقامت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ عجیب ہے، کیونکہ بار بار جب دروازے پر جائے گا اللہ فرمائیں گے بھائی یہ بار بار نفس کے ہاتھوں، شیطان کے ہاتھوں پریشان ہو کر آتا ہے، اب اس کو ایسی استقامت دے دو اس کی پریشانی ختم ہو جائے، رحم آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ بل تنظر نفس ما قدمت لغت، غور کرے اپنی زندگی پر، غور کرے میں کیا کر رہا ہوں، سوچنا چاہیے۔ یہ محفوظ حضرت نے بھی نقل کیا، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یہاں اس مسجد میں بھی ہم بنور ٹول کے زمانے میں زیارت کرتے تھے، گھر پر بھی پیر والے دن کئی بار زیارت تھی، حضرت کے اللہ کا بہت شکر ہے، تو سب سے دعائیں لینے کا بھی موقع ملا۔ ہم تو طالب علم لوگ تھے، بس یہ ان کا دعاؤں کا ہی اثر ہے، آج گاڑی چل رہی ہے دین کی، اللہ خدمت لے رہے ہیں۔ کیا آدمی رات کو سونے سے پہلے معافی مانگ کر سوئے، اللہ جو دن بھر وہ معاف کر دے، حضرت تھانوی رحم اللہ کا ملفوظ ہے، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو اکثر ذکر کرتے تھے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اگر موت آ گئی تو تھوڑا بہت حساب دینا پڑے گا، پچھلا کھاتا تو صاف ہو چکا ہوگا، اور اگر نہیں کرو گے تو سارے کھاتے کا حساب دینا پڑے گا۔ بل تنظر نفس ما، یہ پہلا سبب ہے تقوی اختیار کرنے کا، غور و فکر، یار میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں، یہ بہت اہم وصف ہے، اگر ہمارے اندر یہ پیدا ہو جائے آپ یہ دیکھیں گے کہ تیزی سے گناہ ہماری زندگی سے نکل جائیں گے۔ اصل میں ہم بریک ہی نہیں لگاتے، جب بریک ہی لگاتے تو ایکسیڈنٹ کا تو احتمال ہے، پھر این ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جی، گناہ ہو گیا تو این ایکسیڈنٹ تو ہونا ہے۔ اور دوسرا بڑا سبب قرآن نے بیان کیا، کونوا صادقین، کہ سچوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو، اللہ کے پیاروں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے پاس اٹھو بیٹھو، کونوا صادقین، اس سے کمال تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ وہاں جب تعقد پیدا ہو دل میں انسان کے، یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ تقوی کی شروعات ہے۔ پھر کمال تقوی، کونوا صادقین، کہ جب ان کے پاس بیٹھے گا، کیونکہ آپ جب مجاہدہ کر رہے ہیں اب اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثال، اور وہ واقعہ ہمارے شیخ عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ کی مختص صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ جب وہ کسی جگہ کانپور میں کہیں حضرت ڈاکٹر صاحب لے گئے، جہاں پر تلوں کا تیل، چمبیلی کا تیل بنایا جا رہا تھا، اور گلے چمبیلی اور گلے روغن بنایا جا رہا تھا، تو حضرت نے دکھایا کہ وہ جو تل ہوتے تھے پہلے ان کی بھوسی چھڑائی جاتی تھی مشین کے اوپر، جب بالکل باریک سی تہ رہ جاتی تو اس کو پھر پھولوں کی صحبت میں رکھتے، اس کے بعد جب اس کو گولوں میں ڈالتے تو بجائے تلوں کے تیل کے وہ چمبیلی کا تیل بن جاتا، دام بھی الگ، نام بھی الگ۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمارے شیخ سے فرمایا کہ دیکھو حکیم صاحب، مجاہدہ کرے، اللہ والوں کے پاس جائے، ان کی خوشبو فوراً انسان میں پس جائے، تو نے مجھ کو کیا سیکھا، شوق کراما کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا، پھر جانے جانا کر، کونوا صادقین، اگر مجاہدہ نہیں کرتا، گناہ سے بچنے کا مجاہدہ کوئی نہیں کرتا، اللہ والوں کی صحبت اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ میرے شیخ فرماتے صحبت یافتہ تو ہے لیکن فیض یافتہ نہیں ہے۔ لہذا ڈاکٹر صاحب کا ہم نے یہ شعر میں نے خود حضرت سے سنایا بیچ کی مجلس میں، ان سے ملنے کی ہے یہی اقرار، ان سے ملنے کی ہے یہی اقرا کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ان سے ملنے کی ہی اقرا ملنے والوں سے راہ. آپ کہہ دیا ہمارے یہاں نہ تو کوئی مرشد نہیں کوئی بزرگ نہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا جو مسجد میں حاجی صاحب ہوں بڑی عمر والے ہوں ان کے پاس ہی بیٹھنا شروع کر دو دل کی حالت بدل جائے گی. یہاں تو اتنی اہمیت بتائی ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے. معروف قرآن میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی نہیں تو جو نیک آدمی مسجد میں ہو اسی کے پاس دو چار منٹ بیٹھ جایا کرو، دس منٹ بیٹھ جایا کرو، امام صاحب کے بیٹھ جایا کرو. اگر کوئی شیخ مل جائے تو پھر تو کیا کہنا سونے پہ سہاگا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.